حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، ملائکہ اس گھر سے نکل جاتے ہیں، شیاطین اس گھر میں گھس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا بنایا ہے، مضامین درج ہیں۔ جس شخص نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ کیا، اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، حق تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں وہ بمنزل ویران گھر کے ہے۔
لو بھائی،
اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دیں، مبارک کریں ان کو بھی، ان کے والدین کو بھی، اور ان کے دادا دادی کو بھی۔ میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ میرے بچے نے بھی پچھلے جمعے کو میں نے سنا تھا بیان، کہہ رہے تھے کہ آپ کے یہاں لانڈھی میں کہ ہم لوگوں نے سنت کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ بڑی بات کہی ماشاءاللہ اس نے، بڑی سمجھ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے مجھ کو بھی، اس کو بھی، سب کو، کہ سنت کو معمولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو آپ کی ایک ایک ادا پر فدا ہو جاتے تھے۔ سنت ہی کا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے، میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، صلی اللہ علیہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، جل جلالہ، یہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، سیدھا راستہ، متوسط راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اگر انعام یافتہ بندہ ہے تو سنت کا راستہ اختیار کرے، اور سنت اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے، اسہل بھی ہے، سب سے خوبصورت زندگی کا نمونہ سنت کا نمونہ ہے، اور سب سے زیادہ کامل نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، نہ مشرقی دنیا کا، نہ مغربی دنیا کا، نہ کسی اور جگہ کا، یہ سب دیکھنے میں طریقے چمک دمک کے ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں ظلمت ہی ظلمت بھری ہوئی ہے، اور سنت میں نور ہی نور ہے، سنت کی زندگی انوارات سے بھری ہوئی ہے، اور وہی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ افسوس ہے کہ آج ہم لوگوں نے دین سے اتنی دوری اختیار کر لی ہے کہ اب معاملہ عجیب ہو گیا ہے کہ جو دین پر چل رہا ہے وہ شرماتا ہے، اور جو جانوروں کی زندگی گزارتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے کوئی اونچی چیز ہیں، اور شریعت اور سنت پر چلنے والا شرماتا ہے. اگر کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی آپ یہ کون سی زندگی گزار رہے ہیں 1400 سال پہلے والی, تو وہ شرما جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. ایمان کی کمزوری اور سمجھ کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. شرمانا اس کو چاہیے جو جانورانہ زندگی گزار رہا ہے, خدا اور رسول کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے. شرم اس کو آنی چاہیے کہ میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہوں اور شیطان کی پیروی کر رہا ہوں. مگر معاملہ الٹ ہو گیا ہے کہ جو سنت اور شریعت پہ چلتا ہے وہ دب کے چلتا ہے, شرماتا ہے. شرمانا اس کو چاہیے, شرمائے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اور سنتوں کے اندر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ محض دعائیں یاد کر لینا سنت نہیں ہے. دعائیں بھی یاد کریں, لیکن ہمارا اپنے افعال, اقوال اور احوال اور دل کی دنیا سنت سے مزین ہو, ہماری گفتار بھی سنت سے مزین ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گفتگو کیا تھا اور معاملات آپ کے کیسے تھے, رویہ آپ کا کیسا تھا, برتاؤ آپ کا کیسا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنی دوستوں کے ساتھ اور اپنے صحابہ کے ساتھ اور کفار کے ساتھ اور تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ. دوست تو دوست ہوتا ہے, دوست کے ساتھ جو ہے قربانی دے دینا کون سا کمال ہے. دشمنوں کے ساتھ محبت کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کے, گلشن سے مجھ کو عشق ہے, گل ہی نہیں عزیز, کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں. گلشن سے مجھ کو عشق ہے, گل ہی نہیں عزیز, کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پوری کی پوری زندگی سنت کے مطابق, مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی اور میرے سب دوستوں کے گھر والوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میرے دل میں تیری محبت رائے, بس میرے دل میں تیری محبت رائے, زندگی میری پابند سنت رہے. سامنے ہے جانا نہیں. کتنی قیمتی شے ہے. اللہ والے جن کو اللہ نے عطا فرمائی ہے نعمت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, ساتھ میں ان لوگوں کی محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا سکھلائی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور ان اعمال کی ہے وہ عمل یقرب الی حبک, کہ اللہ ان اعمال کی محبت بھی مجھے عطا فرما جو جس سے تیری محبت ملے. اور جب بھی اور یہ معیار محبت کیا ہے کہ کتنی محبت, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دعا سے ثابت کیا کتنی محبت اللہ کی ہونی چاہیے. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد, کہ اے اللہ آپ سے اتنی محبت مانگتا ہوں جو میری جان سے بھی زیادہ ہو اور میرے اہل و عیال کی محبت سے بھی زیادہ ہو اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ آپ کی محبت. محبت کو معمولی نہ سمجھو, اور اگر دل میں محبت کی قدر نہیں ہے تو یہ دونوں دعاؤں کا معمول بناؤ. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. من یحبک میں کس کی محبت ہے, سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنے والی ہستی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ. لہذا اس میں رسول کی محبت بھی آ گئی, اور من یحبک میں صحابہ کی محبت بھی آ گئی, تابعین کی بھی آ گئی, تبع تابعین کی بھی آ گئی, تمام اولیاء کرام کی محبت بھی آ گئی, ہے نا. اپنے شیخ کی محبت بھی اس میں آ گئی. اپنے شیخ کی محبت بھی مانگا کرو خدا تعالیٰ سے, کیونکہ یہی محبت ذریعہ ہے خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کا, اور یہی محبت ذریعہ ہے ان اعمال کے حصول کا جو خدا تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں. درمیان میں اسی لیے مانگا, بڑے عالم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے یہ اس کی توجہ بیان فرمائی, درمیان میں ان لوگوں کی محبت مانگی ہے, کیونکہ اپنے شیخ کی محبت ہی وہ کلید ہے جس سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور جس سے اعمال کی محبت بھی حاصل. اس لیے اپنے شیخ کی محبت کو خوب مانگنا چاہیے, یا اللہ ہمیں اپنے شیخ کی محبت بھی دے دے تو اور ان اعمال کی محبت خود بخود مل جائے گی انشاءاللہ. اور سنت کو اختیار کریں, ہر موقع کی سنت معلوم ہونی چاہیے. دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا, بیویوں کے ساتھ کیسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے معاملات تھے, محبت کے, نرمی کے, شفقت کے, اور جو ہے غیروں کے ساتھ کیسے تھے, دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے. پڑوسیوں کے بھی بڑے حقوق ہم مارتے ہیں. میرے مرشد قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتوں فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے لیے میں خوب اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت پڑوسیوں کے لیے بھی مانگتا ہوں, اور ان کے لیے عافیت بھی مانگتا ہوں, اور ان کے لیے رزق میں برکت بھی مانگتا ہوں پڑوسیوں کے لیے بھی. پڑوسی کے حقوق کون ادا کر سکتا ہے, لیکن یہ بھی ایک بڑا حق ہو جائے گا. اگر آپ دعا کریں گے ان کے لیے تو یہ کتنا بڑا حق ان کا ادا ہوگا. تو آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ گٹر بہ رہا ہے اور پانی پھیل رہا ہے گندا, کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ پلاں جگہ سے خراب ہے, وہ ان لوگوں کا کام ہے. مل جل کے آدمی صفائی کرا لے, ٹھیک کرا لے. کتنی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات مساجد کے آگے بھی گندا پانی ہے کہیں کچھ ہے. اسی طرح راہگیروں کا خیال رکھنا, گھروں کو آگے بڑھانے میں معلوم نہیں کیا سمجھتے ہیں, بس چلے تو پوری سڑک پہ قبضہ کر لیں, کوئی آئے نہیں ہے. اس سے بھی آگے بڑھیں گے تو بھائی پوری دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی نہ ہو. اس طرح جینا یہ جانوروں کا سا جینا ہے, جاہلوں کا جینا ہے. راہ چلنے والے کو پیدل چلنے کا راستہ نہیں ہے, جگہ جگہ ایسی گاڑی کو اڑا کے کھڑا کر دیا, موٹر سائیکل کو اڑا کے کھڑا کر دیا کہ جس سے راہگیروں کو تکلیف ہو, دوسرے گاڑی والوں کو تکلیف ہو. یہ سب خلاف سنت زندگی ہے, اور مومن کو اذیت دینا حرام ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده, کہ مسلمان کامل تو وہ ہے کہ جس کی نہ تو ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو نہ زبان سے کسی کو تکلیف ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سراسر کانٹا بنے ہوئے ہیں دوسروں کے لیے. اپنی راحت سے غرض ہے, دوسرے کی تکلیف کچھ بھی ہو جائے اس سے کوئی پرواہ نہیں. یہ زندگی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ کی محبت کے حصول کے لیے شیخ کی محبت بھی خوب مانگو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مراقبہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو خوب یاد کریں تو محسن سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، اور اہل محبت میں زیادہ رہے۔ آسان عبادت ہے یہ، آسان کہ اہل محبت میں رہتا ہے تو خود بخود یہ سب چیز حاصل ہو جاتی ہے، سنتوں کی اتباع بھی حاصل۔ اصل تو اتباع سنت ہی ہے، اللہ کی محبت کا راستہ اتباع سنت ہی ہے۔ اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب کے سلسلے میں جلد وصول نصیب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سنتوں کا اہتمام۔ اور سنت کا مطلب یہ نہیں ہے بس تسبیح پکڑ لیا اور نماز روزے میں، پوری زندگی ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ہماری سنت کے مطابق راہ اعتدال پر آ جائے، راہ اعتدال پہ۔ سنت کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا بھی کرتے تھے، نہیں بھی رکھا کرتے تھے، رات کو جاگتے بھی تھے، قیام اللیل بھی کرتے تھے، سوتے بھی تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ بھی کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں راہ اعتدال، سنت کا راستہ۔ ابھی عرض کیا کہ ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے، اصل بھی ہے، آسان بھی ہے، اعتدال کا راستہ ہے۔ منع کیا گیا ہے کیا زبردستی وظیفہ کرتے ہیں بعض لوگ، اونگ رہے ہیں غفلت میں اور کچھ کا کچھ پڑھ رہے ہیں، حدیث پاک منع ہے۔ فوراً اب حدیث پاک پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، تو اس سے کس قدر فائدہ ہو رہا ہے کیا میں بتاؤں کہ، اور شرم بہت آتی ہے مجھے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ایک عرصہ اللہ نے توفیق دی رہنے کی مگر وہ قدر نہ کی۔ ایک ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا ایک ایک عمل عین سنت کے مطابق تھا، عین سنت۔ حضرت قطب العالم گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی وظیفے کے دوران اگر نیند آنے لگے، ہونے لگے تو فوراً تکیہ رکھو سو جاؤ۔ تو یہ ایسے ہی قول تو نہیں کہہ دیا، حدیث پاک میں یہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اونگ آنے لگے تو اس وقت موقوف کر دو، آرام کرو، جان کا بھی تو حق ہے، آرام کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہم اغفر لی کہہ رہے ہو اور نیند میں اونگ میں اللہم اغفر لی کہہ دیا، یعنی غین کو واضح نہیں پڑھا، اس کا مطلب ہے اللہ مجھے خاک آلود کر۔ اللہم اغفر لی کا مطلب ہے اللہ مجھے بخش دیں۔ اب اونگتے اونگتے پڑھ رہے ہیں تو کچھ کو کچھ کہہ دیا، تو یہ منع ہے حدیث پاک میں، لیکن یہ اس اونگ کے لیے ہے جو نیند پوری، نیند کی کمی کی وجہ سے ہے، تھکن کی وجہ سے ہے، مشقت کی وجہ سے ہے۔ اگر تو نیند پوری ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، سستی اور کسل ہے، تو پھر اس کا اور طریقہ ہے، وہ نہیں ہے یہ، پھر اس نیند سستی کو اور کسل کو دور کریں۔ بہرحال سنت کا طریقہ ہم اختیار کریں، ہر طریقے میں مسواک کی سنت ہے، اس کی خوب پابندی کریں، اور اسی طرح جو ہے صبح و شام کی دعائیں ہیں، ہماری صبح ہو تو سنت کے مطابق ہو۔ موبائلوں کے اندر گھنٹیاں میوزک والی لگی ہوئی ہیں، یہ گناہ ہے۔ اب صبح فجر کا الارم بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، بجائے اللہ کو یاد کرنے سے، ذکر اللہ سے شروع ہو یا موبائلوں کی میوزک گھنٹیاں، میوزک سے شروع ہو شیطانی فعل سے، یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں، ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں گناہ ہے، تو یہ میوزک کی بج رہی ہے موبائلوں میں، اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تھوڑی سی محنت سے اس کو بدل سکتے ہیں، دوسری گھنٹی لگا لیں، نہیں تو بازار سے الارم والی گھڑی لیں، اس میں کیا مشکل ہے، تھوڑے سے پیسے خرچ ہوں گے، یہ بھی اللہ ہی کے راستے میں خرچ ہوں گے۔ اسی طرح گھروں کے اندر تصویریں، میگزین اور یہ ڈائجسٹ اور ناول، یہ تو بالکل زہر ہے، بہت ہی زہر ہے۔ وقت تو گزرے گا، اور مزہ تو تھوڑی دیر کو آ جائے گا لیکن پھر مزے کے بعد بے چینی بڑھ جائے گی، پریشانی پڑ جائے گی، خدا تعالیٰ کا عذاب دل پر آتا ہے، دل پہ ہاں تو دل بے چین ہو جائے گا، پریشان رہے گا. گھروں میں سودا سلف آتا ہے، اس میں تصویریں ہوتی ہیں، ہر چیز پر آج کل عورت کی تصویر تجارت بنی ہوئی ہے، ذریعہ تجارت بنایا ہے عورت کے جسم کو. یہ اپنی عزت سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تصویر چھپ رہی ہے، صابن کے اوپر بھی چھپ رہی ہے اور تیل پہ بھی چھپ رہی ہے، اس پہ بھی چھپ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کھا پی کے جوتیوں میں اس کو لوگ کچرے میں ڈال دیا، پیخانے کی جگہ گونگڑی کے اندر وہ پڑی ہے. یہ عورت کی عزت ہے کہ تذلیل ہے؟ مگر یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر کے اندر عورت ایسی چیز آئے تو فوراً اس کی تصویر کو کالے مارکر رکھ لو، ایک لاکھ کے 25-30 کا ملتا ہے، وہ اسی کام کے لیے رکھو اس کو. اور یہ بھی خرچہ جو ہے اللہ کے راستے میں آئے گا، تصویر مٹانے، تصویر کو فوراً مٹا دو. اسی طرح ڈائجسٹ اور میگزینوں کو بالکل گھر میں نہ رکھو. اگر بچہ کوئی چھپ کے لے آئے تو باپ کو حق ہے، اس کو پھاڑ کے پھینکتے جلاتے ہیں. باپ کو اختیار بھی ہے بلکہ باپ کے ذمے ہے کہ اس کو گھر میں نہ رکھنے دیں. اسی طرح سے جو ہے ہم دیکھیں اپنے ارد گرد کے ہم کیسی کیسی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کے ہمیں احساس بھی نہیں ہے. اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہشتی زیور میں ہر شخص یہ پڑھے، بہشتی زیور کو بہت کام کی چیز ہے اور ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے. اور تربیت اولاد سے متعلق تو ماں اور باپ دونوں پڑھیں، چوتھا حصہ ہے بہشتی زیور کا، تربیت اولاد سے متعلق اس میں بہت ہی کام کی نصیحتیں ہیں. اور یہی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ آج ماں باپ خود اپنا سر پکڑے ہوئے ہیں کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے. بہتر ہے کہ شروع ہی سے ان کی تربیت اس کے مطابق کریں. اور اسی طرح تمام خواتین، حتیٰ کہ جو بچیاں شادی کے قابل ہو گئے ہوں، ان کو بھی، جن کے رشتے ہو گئے ہیں ان کو بھی یہ پڑھنا چاہیے، شوہروں کے حقوق اور میاں کے ساتھ نباہ کا طریقہ. اور یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ یعنی یہ اس لیے کہ جن کے رشتے ہو گئے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ شروع ہی سے جو ہے وہ غلطی سے محفوظ ہو جائیں، شروع ہی میں جو ہے ان کو معلوم ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کرنا ہے. تو یہ تربیت کی چیزیں ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی پڑھیں اور شوہر کے حقوق اور میاں کے ساتھ نباہ کا طریقہ، یہ سب چوتھے حصے بہشتی زیور میں موجود ہیں. تو یہ سب بات ہے. اور فرمایا کہ سامنے ایسا خوف قیامت رہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنا خوف مطلوب ہے کہ گناہ سے بچ جائیں، زیادہ خوف مطلوب نہیں کہ صبح سے شام رو رہے ہیں کانپ رہے ہیں. یہ دین یہ پھر اعتدال کے خلاف ہے. ہنستے بولتے بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسکراتے تبسم فرماتے، خوش طبعی فرماتے اور دل لگی فرماتے، اور تنہائی میں اللہ سے روتے بھی تھے. تو یہ سب اعتدال کے طریقے سے کہ اتنا خوف مطلوب نہیں ہے جس سے آدمی عبادت سے معذور ہونے لگے اور اللہ سے مایوس ہونے لگے. بس میرے دل نے تیری محبت رائے، زندگی میری پابند سنت رہے، سامنے خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے یہ شعر جو فرمایا کہ میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں یہ ہے تو ہوائی جہاز کے لیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر جگہ کے لیے ہے جس ماحول میں بھی ہم رہیں اور جہاں دفتر ہے ہسپتال ہے ریلوے اسٹیشن ہے ہم چاہیں گے تو راستے کھل جاتے ہیں اور نہیں چاہیں گے تو کہیں گے بھائی ہر جگہ مجبوری ہے جہاں بھی عورت ہے یا نہ دیکھیں تو کیسے سب کام ہو جاتا ہے شاید پینے کا ارادہ تو کریں حوض کوثر سے منگا لی جائے گی اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش جو بندہ کرتا ہے صدق دل سے اس کے لیے راستے بالکل آسانی سے کھلتے چلے جاتے ہیں بالکل کھول دیتے ہیں اللہ اس کے راستے خیر کے راستے کھول دیتے ہیں برائیوں کے راستے مسدود کر دیتے ہیں لیکن ہم چلنا ہی نہیں چاہتے ہیں ماحول سے مرعوب ہیں اور معاشرے سے مرعوب ہیں کہ بھائی کیا کریں سب یہی کر رہے ہیں ہم اکیلے کیا عجیب بات ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی تھی کہ ایک مجذوب تھے حکیم امیر حسین رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت سارا ماحول گناہوں سے بھرا ہوا ہے پورا زمانہ کہاں جا رہا ہے ہم اکیلے دین پر کیسے چلیں تو کہا کہ اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونک سکتا ہے تو انہوں نے فوراً ہی جواب دیا کہ اکیلا چنا بھاڑ تو نہیں جھونک سکتا خود تو پھوٹ سکتا ہے اللہ کیا تو ہمارا ہی سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا تو ہم پھوٹ جائیں اللہ پر فدا ہو جائیں کوئی ہمیں پاگل کہے کوئی ہمیں مجنو کہے کوئی ہمیں دقیانوسی کہے یہ ملامت تو عشق کی علامت ہے یہ ملامت جو ہے لوگوں کی ملامت یہ مہر لگاتی ہے کہ یہ سچا عاشق ہے اگر ملامت نہیں تو کمزوری ہے سمجھو کہ کچھ گڑبڑ ہے ملامت سنو تو شکر ادا کرو کہ ہمارے عشق پہ مہر تصدیق ہے کہ یہ سچا عاشق ہے تو ملامت تو بڑے کام کی چیز ہے یارو اس سے تو عشق اور پکا ہو جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی مہر ہے اس پہ لا یخافون لومت اللہ کہ یہ ہمارے جو عاشقین ہیں وہ ایسے ہیں کہ ملامتوں سے نہیں ڈرتے ہیں کوئی کچھ بھی کہے کوئی خوف نہیں ان کو ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے نہ ہم رہیں گے ایک دن دنیا میں نہ یہ ملامت کرنے والے رہیں گے جیسے تعریف کرنے والے نہ رہیں گے کوئی تعریف کرتا ہے اور ہم خوش ہو کر موٹے ہو رہے ہیں پھول ہو رہے ہیں پھول رہے ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آدمی فربا شوت از راہ گوش اور جانور فربا شوت از راہ نوش جانور کھا پی کے موٹا ہوتا ہے اور انسان کا نفس جو ہے وہ کان کے راستے موٹا ہوتا ہے لوگ تعریف کرتے ہیں تو یہ سوچے کہ بھائی نہ ہم رہیں گے نہ یہ تعریف کرنے والے رہیں گے ایسی تعریف کا کیا فائدہ غلام کی تعریف غلام کرے کیا فائدہ غلام کی قیمت اور غلام کی تعریف اگر مالک کرے تو پھر وہ قیمت ہے اسی طرح سے ملامت کرنے والوں سے ہمارا کیا نقصان ہے ملامت کچھ بات ہی کہہ دی نا ہمارا کیا بگڑا ملامت کرنے والے ملامت ہو تو سمجھو کہ کچھ کام ہو رہا ہے اور ملامت نہیں ہے تو سمجھو کوئی گڑبڑ ہے معاشرے میں سب ایسے لوگ ہیں اونگے بونگے ملامت کرتے ہیں جو خود دین پر نہیں چلنا چاہتے جو خود داڑھی نہیں رکھنا چاہتے وہ ہی کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہاں ہے داڑھی دین میں دل گواہی دیتا ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے صلحاء کا شرفاء کا صحابہ کا تمام انبیاء کا یہ راستہ ہے تمام انبیاء کے داڑھی تھی صحابہ کے داڑھی تھی تابعین کے تبع تابعین تمام اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کے داڑھی ہے کوئی داڑھی منڈے کو نہیں کہے گا کہ یہ کوئی اللہ کے ولی جا رہے ہیں وہ یہی ہے, زیادہ سے زیادہ کہے گا کہ وہ شیطان جا رہا ہے, نعوذ باللہ من ذلک. تو داڑھی منڈانا تو جو ہے وہ کافروں کا شیوا ہے, مشرکوں کا شیوا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑیاں رکھو, داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. تو ملامت کرے کوئی تو خوش ہو جاؤ کہ ہم کچھ کام کے ہو رہے ہیں, اللہ کے بن رہے ہیں. اور یہ جہاں بھی جس فضا میں رہو, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, ہوائی جہاز اس لیے خاص طور سے کہ اکثر یہ معاملہ بڑے دکھ کا ہوتا ہے, بہت ہی افسوس ہوتا ہے, حضرت کا درد ہے اس میں کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو حج عمرہ وغیرہ کر کے آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ, ماں نے آج ہی اسے جنا ہو, گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے. اب گناہوں سے پاک ہونے کے بعد یہ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صریح نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہیں سے بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں, طواف کرتے ہوئے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اب یہاں تو سب پردہ وردہ ختم ہو گیا, وہاں اور زیادہ پردہ ہے. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی انہی کے گھر میں اور زیادہ ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ وہاں ہم جا کے کھلا اور لاپرواہی کرتے ہیں. تو یہ وہاں جو زمین متبرک ہوتی ہے, مقدس مقام ہوتا ہے, وہاں جس طرح نیکی کا اجر زیادہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ پر عقوبت بھی زیادہ ہوتی ہے, سزا بھی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر آ کے تم ہماری نافرمانی کرتے ہو. تو وہیں سے لوگ باز ناسمجھی میں, بدنگاہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دل کے اندر شکلیں بسا لیتے ہیں. تو خدا رسول کی نافرمانی, آنکھوں کا زنا, مطلب بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آنکھوں کا زنا ہے, اور اللہ ہی کے گھر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یہ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, اور بد نظری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے. تو یہ فضا, وہاں کی فضا ہو حرمین شریفین کی, یا واپسی میں ہوائی جہاز کی فضا ہو جو فضا میں اڑ رہا ہے, لیکن فضا میں بھی یہ ظالم بدماشی کر رہا ہے, بد نگاہی کر رہا ہے, حرام مزے لے رہا ہے. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ کبھی رحمت بصورت رحمت کر رہا ہے کہ کوئی یتیم ہو گئی, کسی کے ماں باپ مر گئے, لڑکی اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور رو رہی ہے تو یہ بھی رو رہے ہیں. کبھی بصورت رحمت بد نگاہی کر کے حرام میں مبتلا ہو رہا ہے, اور کبھی بصورت غضب کہ وہ چائے پانی نہیں لائی, دیر ہو گئی, یا ٹھنڈی چائے لے آئی تو غصے سے دیکھ رہے ہیں اس کو, لال لال آنکھوں سے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو غصہ کر رہے ہیں اس پہ, ہمارے دل میں کوئی اس سے لگاؤ نہیں ہے, حقیقت میں اس کا نفس حرام مزہ لے رہا ہے. تو اس سے بچے. فرماتے تھے کہ جیسے اسٹیشن پہ جیسی تیسی چائے مل جاتی ہے آدمی پی لیتا ہے, جو اگر ضرورت ہے بس جو لے آئے کھا پی لیا, زیادہ نخرے وخرے مت کرو, گھر آ کے کھا پی لو بھائی. تو اسی طرح دفتر ہے, ہسپتال ہے, ریلوے اسٹیشن ہے, کہیں پہ بھی ہو, جو بھی فضا ہو, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے کہ میں اپنی نگاہوں کی پوری پوری میری حفاظت رہے, اور حسینوں سے نامحرموں سے تین قسم کی دوری ہو, عینن بھی آنکھ سے بھی نہ دیکھے, قلبن بھی قلب میں ان کا خیال نہ لائے, اور قالبن جسم سے بھی دور رکھے اپنے آپ کو. بعض لوگ حضرت فرماتے تھے کہ ہوائی جہاز میں آئل سیٹ لیتے, آئل مطلب آخری جو ایک ونڈو سیٹ ہوتی ہے, ایک آئل سیٹ ہوتی ہے, درمیان میں بھی ایک دو سیٹیں ہوتی ہیں, آئل اس کو کہتے ہیں جو راستے کے ساتھ ہو. تو بعض ٹچے لوگ یہ آخری سیٹ لیتے ہیں تاکہ ہمارا جسم کا کوئی حصہ اس سے ٹچ ہو جائے نامحرم سے. وہ ٹچے نام دیا حضرت نے ان کو, ٹچے کسی طرح ٹچ ہو جائے. تو یہ سب باتیں بدماشی کی ہیں, حرام ہیں. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے. یہ نفرت بیوی بچوں کی نفرت نہیں ہے, مال کی بھی نفرت نہیں ہے, گھر بار کی بھی نفرت نہیں ہے, بلکہ یہ وہ اس چیز سے نفرت ہے جو خدا تعالیٰ سے غفلت کی زندگی ہے, غفلت کے معاملات. وہ ہے دنیا, دنیا خدا تعالیٰ سے غفلت کا نام ہے. اور اگر خدا تعالیٰ سے غفلت نہیں ہے, ہر لمحہ سنت کا استحضار ہے, ہر لمحہ یہ استحضار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ہر قول اور فعل کو جان رہے ہیں, سن رہے ہیں. میاں کیا ہے, اونگنے آئے ہو تو جاؤ گھر سو جا کے جا, اونگ کیوں رہے ہو یہاں, آنکھ کھول کے سنو. تو دنیا وہ ہے جو خدا تعالیٰ سے غافل کر دے. اگر انسان کو استحضار ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر قول اور فعل کو دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور میرا ہر قول و فعل لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا, تو اس کی پوری زندگی ایک ایک سانس عبادت ہے, اور جو عمل کرتا ہے سنت کے مطابق کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی عبادت ہے. اگرچہ بیوی بچوں میں ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے تو بھی عبادت ہے, کھانا کھا رہا ہے تو بھی عبادت ہے, حتیٰ کہ بیت الخلاء جاتا ہے وہ بھی عبادت ہے, پوری زندگی اس کی عبادت ہے. اور اگر اور تو ایسی دنیا جو ان باتوں سے غافل کر دے, جو جی منہ میں آیا بکواس کر دی, کسی کو گالی دے دی, کسی کو کچھ کہہ دیا, بیوی کو تانے دے دیے, ستا دیا, کوئی ایسی اذیت کا کلمہ کہہ دیا. بعضوں کو عادت ہوتی ہے, ان کی نظر سسرال کے مال پر ہوتی ہے. سسرال اگر مالدار ہے اور خود یہ کم حیثیت ہیں تو بیوی پہ دباؤ ڈالتے ہیں اور اس کو طرح طرح کے تانے دیتے ہیں, تیرے ماں باپ نے تجھے کیا دیا, وہ اتنا کھا رہے ہیں تجھے فقیر رکھا ہوا ہے, وہ چاہے تو تجھے یہ دے دیں, تجھے دے دیں. بدماش ہے آدمی, بدماش کتا ہے دنیا کا, لالچی حریص. ماں باپ نے اپنی بیٹی دی تھی تمہیں, یہ مال تیری شادی مال سے کی تھی یا بیٹی سے شادی کی تھی؟ اس ظالم کی نظر اس کے مال پر ہے, اس کے ماں باپ کے مال پر, بھائیوں کے مال پر. دنیا کا کتا ہے یہ دنیا ہے, دنیا ہے گھسی ہوئی ہے دل میں, قابل نفرت ہے یہ. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, خدا تعالیٰ سے غفلت کی زندگی ہے اس سے نفرت رہے, اور بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. یہ واقعہ یاد آ رہا تھا, سب بھول گیا. میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے پر, ایک بادشاہ نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور اس بلی پر اس کو بڑا ناز تھا کہ بڑی تربیت یافتہ بلی ہے, بڑی عابد اور زاہد بلی ہے, پرہیزگار, بہت جو ہے عبادت گزار ہے یہ بلی. تو اس بلی کی ایسی تربیت اس نے کی کہ فرامین شاہی اس کے سر پر چراغ رکھتا تھا, بلی کے سر پر چراغ رکھا ہوا, اس کی روشنی میں وہ فرامین شاہی لکھتا تھا. تو اس ایسی تربیت پر اس کو ناز تھا. تو وزیر نے کہا کہ حضور آپ کی بلی کی تربیت اب مسلم ہے, لیکن اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. تو وزیر نے تھیلی میں ایک چوہا پکڑ کے لے آیا, اور آ کے بیٹھ گیا. اور جب بادشاہ نے اس کے سر پر چراغ رکھوایا اور فرامین شاہی لکھنے لگا, تو بادشاہ کا وزیر نے تھیلی کا تھوڑا سا منہ کھولا. حضرت کا جو انداز تھا وہ تو میں نہیں اختیار کر سکتا کہ یہیں سے ایک مسکراہٹ شروع ہو جاتی تھی. عجیب انداز تھا حضرت کا, کیا درد و محبت تھا کہ وہ وزیر نے پھر تھوڑا سا پہلے اس کا چوہے کا تھیلی کا منہ کھولا تو چوہے نے سر باہر نکالا اور بلی نے جو ہے یہ تماشا دیکھ لیا کہ کوئی چیز حرکت کر رہی ہے, تو بس بلی اور تن گئی. پھر تھوڑا سا تھیلی کا منہ اور کھولا تو اس کی مونچھیں نظر آنے لگی چوہے کے, تو ادھر بلی کی مونچھیں کھڑی ہو گئیں. پھر ذرا سا اور اس نے کھولا تو اس کا سر باہر آ گیا چوہے کا. اب بلی جو ہے خر 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 کرنے لگی. اور پھر اچانک سے جو وزیر نے کھولا تھیلا اور چوہا باہر نکلا, تو بلی نے جو ہے وہ چراغ پھینکا اور چوہے کی طرف بھاگ گئی. یہ اس کا تقویٰ تھا. تو مسجد میں شیخ کی مجلس میں بڑے باتقویٰ عابد زاہد بنے ہوئے ہیں اور مقطع چقطع ہے, اور جہاں کوئی باہر نکلے اور جہاں کوئی شکل نظر آئی بس وہاں ننگے یزید بن گئے, تقویٰ سارا ٹوٹ گیا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. ایک شخص ایک عالم تھے, انہوں نے اپنے تین شاگردوں کو ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری دے دی امتحان کے لیے اور کہا کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے تمہیں. لہذا ایک طالب علم کیا دو چار گھنٹے میں آ کے اس نے کہا کہ استاد میں فلاں فلاں جنگل میں چلا گیا, خوب اچھی طرح اطمینان کیا میں نے کہ یہاں کوئی دیکھنے لا ہے, پھر وہاں میں نے مرغی ذبح کی. استاد نے کہا شاباش. امتحان کے لیے کبھی شاباشی بھی دیتے ہیں. وہ خوش ہو گیا. دوسرا طالب علم اور کچھ دیر کے بعد آیا کہ میں بہت دور پہاڑوں میں کہیں ادھر ادھر چلا گیا, ایک غار میں جا کر میں نے دیکھا کہ یہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے, وہاں میں نے وہ مرغی آپ نے جو دی تھی وہ وہاں سے ذبح کی, کسی نے نہیں دیکھا. تیسرا طالب علم شام گئے بہت دیر کے بعد واپس آیا اور ہاتھ میں مرغی بھی زندہ چھری بھی. استاد نے کہا کہ کیوں اس کو ذبح نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ استاد صاحب میں تو بہت کوشش کی جنگلوں میں ویرانوں میں کہاں کہاں میں گیا لیکن کوئی جگہ مجھے ایسی نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. کہا یہ کیسے ممکن ہے, دیکھو یہ دو تو کریا ہے ذبح اسی جگہ. انہوں نے کہا نہیں, جہاں میں گیا وہاں اللہ کی ذات کو پایا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میں آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی نہ دیکھے ایسی جگہ, تو ہر جگہ جہاں جاؤں اللہ ہی اللہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ استعزار نصیب فرما دے, کامل تقوی نصیب فرما دے. میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اعمال پر گر ندامت رہے, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. اللہ کے عاشقوں کی علامت ہے. حضرت ہمارے فرماتے ہیں نعمت اللہ علیہ, یہی عشق کی علامت یہی عشق کی ضمانت, کبھی گریا وہ بکا ہے کبھی آئے سرد بھر. یہ عاشقوں کی علامت ہے, کسی لمحے خوشی کا ہو غم کا ہو اپنے اللہ کو بھولتے نہیں اور جو ہے اپنے عبادات پر بھی ناز کرنے کے بجائے وہ ڈرتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں. اللہ سے فریاد کرتے ہیں, جب کوئی نیک کام ہو جاتا ہے اللہ سے فریاد کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیجئے. دل میں ندامت ہوتی ہے کہ کس منہ سے ہم اللہ سے گزارش کریں کہ یہ قبول کر لیجئے اس قابل تو ہے نہیں, لیکن پھر ان کے کرم پر نظر کر کے وہ مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کریم ہیں اور نالائقوں پر بھی کرم کر دیتے ہیں اور مختصر طاعت پہ اجر جزیل عطا فرماتے ہیں. تو آپ مہربانی کر کے اس کو قبول فرما لیجیے. اعمال پر بھی ندامت کرتے ہیں. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا اپنے اعمال پر گر ندامت رہے, تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, تیری مرضی پہ ہر حسرت رہے, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے. دیکھو اپنی تمام آرزوؤں کو ہم اللہ پر فدا کر دیں کہ مرنے کے بعد پھر یہ حسرت رہے گی, اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اپنی ہر آرزو کو, کون سی آرزو جو خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف, ہر آرزو کو فدا کر دو, بس پھر دیکھو مزہ جینے کا. دنیا میں بھی جینے کا مزہ دیکھو گے جنت سے بڑھ کر, اور جنت تو پھر جنت ہے, وہاں دیدار الہی بھی ہے, لیکن وہاں جانے کے بعد دنیا میں ان حسرتوں کا, یعنی گناہ کی حسرت کا پھر حسرت ہوگی کہ ہم نے کیوں ان گندی چیزوں کے لیے, غلاظت کے لیے ہم حسرت کرتے تھے, بجائے اس کے کہ پاکیزہ زندگی گزارتے, خدا تعالیٰ کو راضی کرتے, حسرت بھی نہ ہو. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہنم میں جلنے کی کون حسرت کر سکتا, کون عقل مند ہوگا کہ وہ کہے گا کہ کاش ہم تھوڑا جہنم میں جل لیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جہنم تو 70 گنا زیادہ آگ ہے. دنیا کی آگ میں کوئی حسرت کرتا ہے کاش ہم تھوڑا, کسی گھر میں آگ لگ گئی تھی کاش ہم بھی جل جاتے اس میں, یا ہمارے گھر میں کاش آگ لگ جائے ہم تھوڑا اس میں جل جائیں, تھوڑا ہمارا مال جل جائے, تھوڑا ہم جل جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی پناہ رکھے, ہر انسان کو پناہ رکھے. تو یہ گناہوں پر حسرت کرنا ایسا ہی ہے جیسے جہنم پہ حسرت کرنا کہ کاش ہم تھوڑا جل لیتے ہیں. کون عقل مند ہوگا یہ, ایسی جہالت سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تیری مرضی پہ ہر آرزو ماں باپ نے بھی یہ ہوتا ہے, چلو بھائی ارے یار بچے بڑے غمگین ہو رہے ہیں, دے دو ان کو تھوڑا سا گناہ, دے دو تھوڑی دیر کو ان کو موبائل, دے دو یہ گندی چیزیں دیکھ لیں, سارے دیکھ رہے ہیں ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. کوئی ماں ایسی ہوگی جو اپنے بچوں کو آگ میں جلانے کے دے دے گی کہ یہ لو بیٹا آگ, دوسرے جل رہے ہیں تم بھی تھوڑا جل لو, تم بھی تھوڑا سا عذاب لے لو خدا کا. یہ رحمت نہیں ہے, محبت نہیں ہے ماں باپ کی, یہ ظلم ہے. اپنے ساتھ بھی ظلم ہے, خود بھی پکڑا جائے گا. اور اولاد اگر عاقل بالغ ہو گئی اس کو اپنے گناہ کا الگ عذاب ملے گا اگر توبہ نہ کی اور معاف نہ ہوئی, اور ماں باپ کو الگ گناہ ملے گا. حتیٰ کہ اگر بچہ عاقل بالغ نہیں ہے, غیر مکلف ہے, چھوٹا ہے, غیر مکلف ہے, چھوٹا ہے, تو بچے کو تو گناہ نہیں ملے گا جب تک کہ وہ عاقل بالغ ہو کر گناہ نہ کرے. ماں باپ کو ملے گا, چاہے 2 سال کے بچے کو کسی گناہ میں مبتلا کر دیں, چاہے 1 سال کے بچے کو, چاہے پیدائشی بچے کو رسومات اور بدعات اور یہ جو ہے خرافات اور شرک کے اندر مبتلا کر رہے ہیں, اور بچوں کو شروع ہی سے انگریزوں کے کپڑے پہنا رہے ہیں, اللہ کے دشمنوں کی وضاقتہ بنا رہے ہیں, بال دیکھو تو جانوروں جیسے, کپڑے دیکھو تو جانوروں جیسے, کھانا پینا دیکھو تو جانوروں جیسا, یہ ماں باپ گناہگار ہو رہے ہیں, پیدائش سے ہی گناہگار ہو رہے ہیں. بچے کو تو گناہ نہیں ملے گا لیکن ماں باپ کو گناہ ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے سلیم عطا فرمائے. تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے, میر بس دل میں درد محبت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, میر بس دل میں درد محبت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, بس میرے دل میں تیرے راہ زندگی ہی میری پابند سنت رہے. آخری شعر ہے. روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے, میرے مولا میری استقامت رہے. روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر مبارک نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کا اتمام. چوتھی روایت شیخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آپ صحت میں فرمایا کرتے تھے کہ جس نبی کی وفات ہوتی ہے اس کا مقام جنت میں رہنے کا دکھلا کر اختیار دے دیا جاتا ہے. جب آپ پر مرض کی شدت ہوئی تو اوپر نگاہ اٹھا کر فرماتے تھے اللہم الرفیق الاعلی, یعنی اے اللہ عالم بالا کے رفقا کو اختیار کرتا ہوں. اور صحیح ابن حبان میں رفیق اعلی کے بعد یہ زیادت بھی مرفوعاً وارد ہے, مع جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. یہ بھی مصلح احادیث بالا کے مقصود میں صریح ہے. پانچویں روایت عبد الرزاق نے طاووس سے مرسلاً نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو دو اختیار دیے گئے, ایک یہ کہ دنیا میں اتنا رہوں کہ اپنی امت کے فتوحات کو دیکھوں, دوسرے یہ کہ آخرت کو چلنے میں تعجیل یعنی جلدی کروں. میں نے تعجیل ہی کو اختیار کیا. جو اوپر ہے وہ یہاں بھی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ صریح ہے کہ وہاں تو تخیل صحابہ نے سمجھی تھی, یہاں خود آپ ہی کے ارشاد سے منقول ہے تخیل. خیر وہاں تو تخیل صحابہ نے سمجھی تھی, یہاں خود آپ ہی کے ارشاد سے منقول ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی فکر آخرت نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہمیں بھی محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ جیسے اعمال کی توفیق بھی ہم سب کو نصیب فرما دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ, اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ, اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.